بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائمون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى القومين جد الحسن والحسين عالي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات آغاز بیان میں اپنے مضمون سے پہلے دو گزارشیں ہیں. ایک تو شرکائے مجلس اعضاء سے گزارش ہے کہ وہ اسکاؤٹس کے ساتھ یہ جو رضاکار ہماری خدمت میں مصروف ہیں ان کے ساتھ تعاون فرمائیں اور اپنا دل چھوٹا نہ کریں, ہلکا دل نہ کریں, ان کی بات کو محسوس کریں, ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. دوسرے میں آج جناب نجم الحسن صاحب کو اپنے فرزند غلام عباس جعفری صاحب کی وجہ سے پریشان دیکھ رہا ہوں. میں گزارش کروں گا کہ بھرپور ان کی شفایابی کے لیے بھرپور بلند آواز پہ صلوات اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت سے آشنا کیا ہے. ہمیں قیامت میں غلو خلاصی اور رخصت کا کوئی جواز نہیں ملے گا, اس لیے کہ ہماری بہتری, ترقی, عظمت, عزت کا سامان بھرپور انداز سے اللہ نے کیا ہے. اس کی جانب سے اہتمام اور انتظام میں کمی نہیں ہے, میری جانب سے حصول اور تعمیل حکم میں کمزوری ہو سکتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان عظمتوں میں سرکار دو جہاں کے لیے ایک عنوان فضیلت آپ کی معراج ہے, اور یہ معراج بھی فضیلت کا عنوان جب پاتی ہے کہ جب یہ بدنی معراج شمار کی جائے. موضوع میں تفصیل طلب ہے مگر اتنا کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ سرکار کو اللہ نے, نبی مکرم کو اللہ نے سدرۃ المنتہی, قاب قوسین اور ادنا کی منزلوں تک پہنچا کر اسی بدن مبارک کو آپ کو ایک بہت بڑا عنوان فضیلت عطا کیا ہے. معصوم کے قول سے مستفاد ہے کہ یہ تین عقیدے ایسے ہیں کہ جو رکھنا ہر امامیہ پر, ہر محب اہل بیت پر لازم ہے. ایک عقیدہ معراج, اگر کوئی معراج کے عقیدے کو نہیں مانتا، معراج کو نہیں مانتا، تو وہ اپنے امامیہ ہونے پر قدر ثانی کرے. دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رجعت. اس عقیدے کو بھی مسلمات تشیع میں شمار کیا گیا ہے، یعنی قیامت سے پہلے عدل الہی کا نفاذ، زمین کو ظلم و جور سے خالی کر کے عدل و انصاف سے پر کرنا. اور اس کے لیے لازم ہے کہ جن پر ظلم ہوا ہے وہی عدل کا اظہار کریں. اور تاریخ بشریت میں سب سے بڑا مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ میرے مولا امام حسین کی ذات ہے. حضرت ابراہیم نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، مگر ان کی قربانی چھوٹی پڑ گئی امام حسین کی قربانی کے سامنے. وفادینا ہو وفادینا ہو بیت ہند عظیم کا عنوان امام حسین کی قربانی کو دیا گیا. لہذا امام 10 سال تک اس روئے زمین پر حکومت کریں گے، اور امام حسین امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. امام حسین اپنے ہاتھوں سے امام مہدی کو غسل و کفن دے کے نماز جنازہ پڑھائیں گے. اور رجت کے عنوان پر ایک طویل تفصیل ہے کہ کون کون لوگ پلٹ کر واپس آئیں گے اور کون کیا لے کر آئے گا. لہذا رجت کا عقیدہ قرآنی عقیدہ بھی ہے اور حدیث و روایتی اعتبار سے بھی ہمارے یہاں مسلمات میں سے ہے کہ ان ہستیوں کو پلٹنا ہے، اسی دنیا میں پلٹنا ہے، اسی ظاہری حیات میں پلٹنا ہے. تیسرا عقیدہ شفاعت کا عقیدہ ہے. قیامت میں اللہ نے شافعین قرار دی ہیں، شفاعت کی پھر تقسیم کر دی کہ شفاعت عامیانہ یا شفاعت ملوکانہ. شفاعت عامیانہ مؤذن علاقے کا، مسجد کا پیش نماز، امام جماعت، متقین، پرہیزگار لوگ، یہ شفاعت عامیانہ کرنے والے شافعین ہیں. لیکن ایک شفاعت ہے جو شفاعت ملوکانہ ہے، یہ جو امام نے فرمایا کہ لن تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو خفیف شمار کرتا ہو. اس پہ بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ شفاعت ملوکانہ ہے، ائمہ کی شفاعت نہیں پہنچے گی، لیکن شاید مؤذن کچھ ساتھ دے، ہمارا شاید پیش نماز ہمارا ساتھ دے. لیکن وہ شفاعت ملوکانہ وہ جو بڑے مسئلوں کے لیے شفاعت کی ضرورت پڑے گی. یہ بھی ایک حسین اور لطیف اور ظریف گفتگو ہے امامیہ کے عقائد کے اندر. ان ضروری عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے معراج، جسے قرآن مجید نے بہت ہی روشن انداز سے بیان کیا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصا تک، اور وہاں سے پھر آسمانی صعود شروع ہوتا ہے اور بلندیوں کی طرف نبی جاتے ہیں. اور وہاں اعلان ہوا کہ جتنا سفر تھا وہ مبارک سفر تھا، بارکنا حوله، ہم نے ان کے ارد گرد کے ماحول کو مبارک رکھا، ارد گرد کا ماحول مبارک رہا. اور جب ہم نے معراج پر انہیں پہنچایا تو جب وہاں پہنچے تو ہم نے کسی غرض سے انہیں بلایا تھا، کوئی مقصد تھا وہاں بلانے کا. لہذا اسی آیت کریمہ میں ذکر ہوا لنوریہ من آیاتنا، ہم اپنے حبیب کو اپنی آیات دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں. حسین بحث ہے، مگر یہاں میں اس بحث کو ایک نتیجے تک پہنچا دوں کہ مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں انا آیت اللہ الکبرا، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. لہذا معراج پر صلوات نہ دیا کریں محمد. لہذا معراج پر یہ طے ہے کہ مولا کائنات کی ولایت اور مولا کائنات کی مودت اور محبت کا پیغام اللہ نے نبی کو دیا. اور غدیر قم میں جو یہ اشارہ دیا تھا کہ پہنچا دیجئے مان ذرائی رہ، وہ چیز پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ کو دے دی ہے. تو وہ جو وہ چیز ہے وہ وہی چیز ہے جو معراج میں دی گئی. لہذا سرکار کو وہ چیز سونپی گئی تھی امانتاً, اب اس امانت کی ادائیگی کا وقت تھا, جسے غدیر خم کہا جاتا ہے, جسے اعلان ولایت علی کہا جاتا ہے. اور پھر اس سے ہٹ کر, اس سے بلند تر یا اس سے ہٹ کر ایک اور عنوان ہے معراج کے لیے, اور وہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو کچھ ذمہ داریاں سونپی اور اسی سفر میں کچھ ہدیے دیے. جیسے کوئی بڑا وجود, عظیم وجود اپنے گھر آنے والوں کو بغیر کچھ دیے ہوئے جانے نہیں دیتا, ایسے ہی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کچھ ہدیے دیے. وہ ہدیے کیا ہیں؟ اور شاید یہی میری آج کی گفتگو کی تمہید مکمل ہوگی اور اس کے ذیل مقدمے کی طرف آپ کی توجہات چاہوں گا. اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ دو ہدیے دیے ہیں. ایک ہدیہ ہے سورہ مبارکہ الحمد, سورۃ الحمد, یہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہدیے کے طور پہ دیا ہے. اور دوسرا ہدیہ ہے فاطمہ زہرا. سیدہ فاطمہ زہرا اللہ کا اپنے حبیب کے لیے ہدیہ ہے. عزیزان گرامی, اگر کوئی بچہ مجھے کوئی ہدیہ دے, توجہ چاہوں گا, تو مجھے اس کا احترام کرنا ہوگا, اس لیے کہ اس نے بڑی محبت سے دیا ہے. لیکن اگر اس ہدیے سے کم قیمت کا ہدیہ میرے پاس مرجع تقلید کی طرف سے آ جائے, حضرت آیت اللہ سیستانی, حضرت آیت اللہ خامنائی کی جانب سے آ جائے, یا اس سے بالاتر اور سب سے بالاتر امام معصوم کی طرف سے کوئی رومان آ جائے, تو شاید میں اپنی جان سے زیادہ اس ہدیے کی حفاظت کروں گا اور کسی طور بھی اسے ضائع ہونے سے بچاتا رہوں گا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب سیدہ آتی تھی تو نبی کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ یہ بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے, عطائے الہی آ رہی ہے. صلوات علی اکرم محمد و آل محمد. قبل یدیہا و اجلسہا فی مجلسے, سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے, اپنی جگہ بٹھاتے تھے. دیکھیے, آپ اس مثال پر بھی ذرا توجہ چاہوں گا آپ سے کہ جناب نجم الحسن جعفری صاحب نے مجھے اس ممبر پہ بٹھایا ہے, مجھے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کے مجلس پڑھیں. میں یہاں بیٹھ کر کسی اور بزرگ محترم شخصیت کو کہوں کہ جی میں نہیں, آپ پڑھیے یہاں, تو شاید نجم الحسن صاحب کہیں کہ ہم نے آپ کو بیٹھنے کا اختیار دیا تھا, بٹھانے کا اختیار نہیں دیا. آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ مجلس پڑھیں, مگر اب آپ چاہیں جسے پڑھوائیں, یہ ہم نے آپ کو اختیار نہیں دیا تھا. غور فرمائیں, یہ جگہ اللہ نے نبی کی قرار دی ہے. نبی اپنی جگہ کسی کو بٹھا رہے ہیں تو مانیے کہ اللہ بٹھانا چاہ رہا ہے. صلوات ادا کریں جناب سیدہ کی ذات. معراج پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو سیدہ زہرا کا ہدیہ دیا اور سورہ مبارکہ الحمد اپنے حبیب کو عطا کیا, اور بہت کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے, بلکہ یوں کہوں کہ سب کچھ ان کے قدموں میں رکھ دیا ہے. کائنات کے خزانوں کی کنجیاں سرکار دو جہاں کے قدموں میں ہیں, صاحب اختیار بنایا ہے. اور بعض اوقات تو قرآن مجید کی آیات اور دیگر احادیث قدسی اور دیگر پیغامات سے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے, جیسے اب یہ میں اردو کی چاشنی لینا چاہ رہا ہوں یہاں, جیسے اللہ کو سوائے محمد کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. صلوات ادا کرے ذرا محمد والے. کبھی نبی مکرم کی آنکھوں کی قسم کھاتا ہے, کبھی ہاتھوں کی قسم کھاتا ہے, کبھی اذنیں کانوں کی قسم کھاتا ہے, کبھی سرکار کے رجلیں پنڈلیوں کی اللہ قسم کھا کر انہیں یاد کرتا ہے. ساری کائنات, ساری دنیا سے اللہ عبادت کا مطالبہ کرتا ہے خود ان کی غرض کی خاطر. سب سے چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑ کر مصلے پر آ جائے, توجہ چاہوں گا اس مثال پر. سب مخلوق سے, سب بندوں سے چاہتا ہے کہ لوگ بستر چھوڑیں اور مصلے پر آ جائیں. اپنے حبیب سے کہتا ہے کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو, ام اللیل الا قلیلا, میرے حبیب کچھ آرام بھی کر لیا کرو.
صلح حدیبیہ پر شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے، صلح امام حسن پہ شک کرنے والے تو اس خیمے کے لوگ تھے. اور فرمائے بہت مشکل ہے، سلوات ادا کریں ذرا محمد والے. تاریخی اعتبار سے ذرا اپنی کمزوریوں کی طرف بھی تو توجہ کی ضرورت ہے. بہت مشکل ہوتا ہے کسی صلح کے اوپر پیروکاروں کا راضی ہو جانا. جب اعتراضات شروع ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ساری انہیں کی بات مان لی گئی. تو نبی نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کاٹ کے عبداللہ لکھ دیا گیا تو اگر رسول اللہ صحیح تھا تو ابن عبداللہ غلط کب ہے؟ محمد ابن عبداللہ بھی صحیح ہے، محمد رسول اللہ بھی صحیح ہے. رسول اللہ کو نہیں مان رہے تھے، عبداللہ کے بیٹا ہونا مان رہے تھے، وہ بھی ٹھیک ہے. ہم واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال آئیں گے، ان کا آدمی اگر ہمارے پاس آیا تو ہم واپس کر دیں گے. تو جب ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو واپس کرو، مسلمان بنا کر واپس کرو. اور اگر ہمارا آدمی وہاں چلا گیا تو یہ واپس نہیں کریں گے، ایسے آدمی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے. سلوات ہدیہ کریں محمد والے وہاں. اِنّا فتحنا لکا فتحا مبینا کا عنوان، فتح مبین اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا. پھر جناب سیدہ کی جب بات آئی، اِنّا اعطینا کل کوثر، ہم نے فاطمہ زہرا تمہیں عطا کی. ان اللہ کی عطاؤں کے درمیان ایک اور عطا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے میرے حبیب، ہم نے سورہ فاتحہ تمہیں دی ہے اور قرآن تمہیں دیا ہے. حسین گفتگو یہاں پر یہ ہے کہ پورا قرآن ایک طرف اور سورہ الحمد ایک طرف. اللہ نے اپنے نبی کو سورہ مبارکہ الحمد اور قرآن، یہ دو چیزیں دی ہیں، دو کلام ہیں جو مستقل علیحدہ علیحدہ ہیں. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جملہ محسوس کریں گے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد متن ہے اور قرآن اس متن کی تفسیر ہے. یعنی کسی سورے کی مکمل تفسیر ہے یہ پورا قرآن. اور میرا جوش عقیدت یہ کہتا ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر قرآن ہے اور قرآن کی تفسیر نہج البلاغہ ہے. جب تک ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ہم نہیں رکھیں گے، اس وقت تک اللہ کے کلام کو سمجھنے میں دقت رہے گی. مستقیم مستقل سورہ مبارکہ الحمد کا وجود ہے. عزیزان گرامی، سورہ الحمد نبی مکرم کو مکے میں دیا گیا یا مدینے میں؟ اچھا، پہلے تو یہ غور کیا جائے، میں غور کر رہا ہوں کہ اسے سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے. اس کا نام ہے سبع مثانی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کیا. سبع یعنی سات، مثانی یا دو مرتبہ، دو ساتھ، دو مرتبہ سات ساتھ. یہ ہم نے دو مرتبہ آپ کو سات آیتیں ہیں سورہ مبارکہ الحمد کے اندر. یہ سات آیتیں ہم نے دو دفعہ دی ہیں، سب ان من المثانی، سات ساتھ، دو ساتھ. تو کیوں پروردگار عالم نے اس کا نام سب ان المثانی قرار دیا؟ اس کی پانچ چھ علتیں روایات کی روشنی میں بیان ہوئی ہیں. اور فرمائیں گے ایک علت سبع مثانی اس کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے. یہ دونوں علاقوں میں اور دونوں نبی کی زندگیوں کے جو تقسیم ہے اس کے اندر دو مرتبہ یہ نازل ہوئی ہے. اور اسے مکی بھی کہا گیا ہے مکی، لیکن یہ مدنی بھی ہے. اس کے سورے کے آغاز میں جب تعارف ہو رہا ہے اس کا تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے یا مکی اتن، یہ مکی سورہ ہے، لیکن یہ مدینہ بھی نازل ہوا ہے. اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ کہہ کر ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو گویا پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوا ہے. دوبارہ تکرار ہوئی ہے اس کی مدینہ منورہ میں. اور حدیث کہتی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہے ہی نہیں مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ. نماز میں دوسرا سورہ ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر سورہ مبارکہ الحمد کو ترک کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں اگر سورہ مبارکہ الحمد کو نماز میں ترک کر دیا جائے تو نماز باطل ہے، نماز ہے ہی نہیں. باطل ہونے کے تو بات میں آئے گی، لا صلاۃ کہا گیا ہے، نماز ہی نہیں ہے وہ. جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نماز ہی نہیں ہے. تو کیونکہ نماز مکے کے اندر تشریح ہو چکی تھی، نماز مکے میں شریعت کا حصہ بن چکی تھی، لہذا اس قرینے سے بھی بات یہ روشن ہوتی ہے کہ یہ مکے میں سورہ نازل ہوا. اور مدنی اس وجہ سے کہ مکی اور مدنی سوروں کو پہچاننے کی کچھ کسوٹیاں ہیں. جیسے دو دن قبل ہم نے یا شاید کل بھی کہا تھا کہ اسلوب شناسی خود ایک فن ہے. جی ہم نے مثال دی تھی کہ غالب کا کلام پکار کے کہے گا کہ یہ غالب کا ہے، کوئی اگر کسی اور کا نام ان کے ساتھ جوڑ دے گا تو اسلوب شناس لوگ بتا دیں گے کہ نہیں یہ غلط نسبت دی جا رہی ہے، یہ ان کا کلام نہیں ہے. شاید پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اہل بیت کے فضائل پر مشتمل مصرے اور شعر شاعر مشرق علامہ اقبال کی طرف نسبت دے کر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے عام کیے جاتے ہیں، وہ مصرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اقبال کے نہیں ہیں. اور ضرورت کیا آ رہی ہے؟ کیا اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کے مناقب کسی معروف انسان کا محتاج ہے؟ ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. وہ ایک بہت بڑا وجود تھا اس خطے کے لیے، ایک بہت بڑے مفکر تھے، مگر اہل بیت کے پیروں سے جھڑنے والی خاک کے ذرات میں ایک ذرہ بھی خراب پا جائے تو شاید ان کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے. اور جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ اہل بیت کسی اقبال کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے ان کا اقبال بلند رکھا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو یہ زبردستی کام نہیں کریں، میں اپنے کم سے ساتھیوں سے جب تک تصدیق نہ ہو جائے یہ کلام کس کا ہے. اسلوب شناسی کے اعتبار سے متن نثری ہو یا متن نظمی ہو وہ پہچاننے میں آ جاتا ہے کہ کلام کس کا ہے، یہ تحریر کس کی ہے، یہ جملے کس کے ہو سکتے ہیں. یہ تو بات آپ کہہ ہی نہیں سکتے، یہ تو آپ سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ نے کہا ہو. کلام پکار کر بتاتا ہے. ایک جملہ ائمہ عصمت الطہارت کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، جس طرح تحریروں میں اسلوب شناسی ہے ایسے ہی کرداروں میں بھی اسلوب شناسی ہے. یہ کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ انداز زندگی کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ ہم جو کہتے ہیں کہ آئمہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو کون ہے خدرے سے آواز آتی ہے کہ جب گناہ کر ہی نہیں سکتے تو فضیلت کس بات کی ہے؟ نابینا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، یہ کون سی فضیلت ہے بھائی؟ آنکھیں ہوں، خوب چلتی ہوں اور گناہ نہ کرتی ہوں تب فضیلت بنے گی. اب آئمہ اہل بیت گناہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر فضیلت کیا ہے؟ تو ایک جگہ گفتگو میں ہم نے کہا یہی جملہ ٹھیک ہے، آئمہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جملہ ہمیشہ مجبوری کی نشانی نہیں ہے، اختیار تام کی بھی نشانی ہے. مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، فرض کیجئے جناب شکیل صاحب کے کوئی شاگرد ان کے پاس کلام لے کر آئے کہ میں نے یہ کلام آج محفل میں یا مجلس میں پڑھنا ہے، ذرا دیکھ لیجئے اور یہ دیکھیں کہ پہلا مصرع پہر میں ہے تو دوسرا مصرع پہر سے خارج ہے، اور شعر جب شروع ہو رہے ہیں، کلام جب شروع ہو رہا ہے تو ایک مصرع ایک پہر کا ہے، دوسرا مصرع دوسری پہر کا ہے، اور الفاظ کی نشست اچھی نہیں ہے، قوافی اور ردیف کا خیال نہیں رکھا جا رہا، حرف روی میں کبھی قافیہ لا رہے ہیں، کبھی واقعی قافیہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی غیر مانوس الفاظ کا استعمال ہے، کبھی عربی اور فارسی کا غلبہ ہے. تو انہوں نے الجھ کے کہا بھائی یہ کس کا کلام ہے؟ اور اس نے فوراً کہہ دیا کہ یہ جوش ملی آبادی کا کلام ہے. تو کچھ دیر کے لیے جوش کی روح مجھے معاف کرے گی، تو بے ساختہ شکیل صاحب فرمائیں گے جوش ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا. یہ بھونڈا کلام نہ کہنے پھر کیا جوش مجبور ہے؟ اور فرما رہے ہیں بھرا جو ادیب ہوتے ہیں، جو پختہ لوگ ہوتے ہیں، وہ غلط بات نہیں کہنے پر مختار ہوتے ہیں، ان سے یہ غلط کام ہو ہی نہیں سکتا. بس جس طرح شعراء کرام، پختہ شاعر، ادیب کوئی غلط کلام کہہ ہی نہیں سکتا، آئمہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اوپر، اتنا اختیار ہے انہیں اپنے حالات کے اوپر کہ ان کی جانب سے کبھی گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا. غور فرمائیں گے عزیزان گرامی، تو یہ در حقیقت کیسے پہچانے کے مکی آیت کون سی ہے، مدنی آیت کون سی ہے. سورہ کے آغاز میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ سورہ مبارکہ الحمد اس کا نام ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے اس کے رکوع اتنے ہیں اور اس کے مثلا آیات اس میں اتنی ہیں، اور چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے یا مکیتن یا مدنیتن. تو یہ کیسے طے کریں اس وقت کیسے طے کریں کہ جب ہم درمیان سے آیت پڑھ رہے ہوں، درمیان سے کلام کو پڑھ رہے ہوں، یا کوئی کلام پڑھ کے سنا رہا ہو تو پوچھا جائے کہ یہ جو اس نے ابھی آیت پڑھی ہے یہ مکی ہے مدنی ہے. تو اس کی بہت ساری کسوٹیاں بیان کی ہیں علوم تفسیر اور علوم قرآنی کے علماء نے، لیکن ایک موٹی سی بات جو میرے اس وقت مضمون میں ہے وہ یہ ہے کہ کلام بتائے گا کہ مکی ہے یا مدنی ہے، آیت بتائے گی کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. اس کی ایک کسوٹی یہ ہے کہ اگر اصول دین، ضروریات دین سے متعلق بات ہو رہی ہے، عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے، عقیدہ نبوت کی بات ہو رہی ہے، معاد کی بات ہو رہی ہے اس آیت کریمہ میں، تو یہ مکی ہے. اور اگر کردار کی بات ہو رہی ہے، عبادتوں کی بات ہو رہی ہے، اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے، گھریلو امور کے سلجھانے کی بات ہو رہی ہے، سماجی اخلاقیات کی اور سیاسی اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مدنی ہے. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. قرآن خود بتائے گا کہ یہ کہاں نازل ہوا ہے. اچھا جب مکی اور مدنی کی بات ہوتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی مکرم مکے میں ہی اس وقت موجود تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، یا مدینے میں قیام پذیر تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت میں نبی مکرم مثلا غدیر کے میدان میں جب آیت نازل ہوئی تو اسے کیا کہیں گے، مکی ہے یا مدنی؟ مثال عرض کر رہا ہوں، نہ وہ مکے میں تھے اس وقت سرکار، نہ مدینے میں تھے اس وقت آیت نازل ہوئی، تو کیا کہیں گے؟ اسے مدنی کہیں گے. اس آیت کو مدنی کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ زندگی نبی کی مدنی ہے. مدینے کی زندگی کے دوران اگر سفر میں کہیں آیت نازل ہو رہی ہے تو وہ آیت بھی مدنی کہلائے گی، مکی نہیں کہلائے گی. اور اس کے برخلاف اگر مکی زندگی میں سرکار کسی سفر پر ہیں اور آیت نازل ہو رہی ہے تو وہ مکی کہلائے گی. سورہ مبارکہ الحمد کی خاصیت یہ ہے، آج بھی تمہیدی بیان ہے سورہ الحمد کی، بسم اللہ پہ بھی آج غور نہیں کریں گے. سورہ مبارکہ الحمد کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں عقائد اور اصول دین بھی ہیں اور اس میں فروعات دین اور اخلاقیات بھی ہیں. لہذا جو تقاضا مکی ہونے کا ہے وہ بھی ہے، وہ جو تقاضا مدنی ہونے کا ہے وہ بھی سورہ الحمد میں پایا جاتا ہے. بڑی عنایت آپ کی توجہات کی. مثلا وہ کون سی آیات ہیں جو مکی مزاج کی ہیں، وہ کون سی آیات ہیں جو مدنی مزاج کی ہیں؟ آغاز سورہ سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک یہ مزاج مکی ہے. بڑی عنایت صاحب کی تھوڑا سا توجہ بڑھائی ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولد دالین تک یہ تمام آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں، مگر یہ سورہ آدھا آدھا نازل نہیں ہوا ہے، پورا مکے میں نازل ہوا ہے، پورا دوبارہ مدینے میں نازل ہوا ہے. اس کلام کے اسلوب کے مطابق علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ جو سب المثانی کہا گیا ہے، اس کا نام اللہ نے دیا ہے نا، اے میرے حبیب ہم نے تم پر سات آیتوں والا سورہ دو دفعہ نازل کیا ہے، سب مثانی دو سات. تو اس سے مراد ایک یہ ہے کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوا ہے، یہ مدینے میں بھی نازل ہوا ہے. اسلوب کے اعتبار سے بھی سہارا ملتا ہے کہ مکی اسلوب بھی ہے، مدنی اسلوب بھی ہے. ایک علت یہ بیان ہوئی. دوسری علت بیان یہ ہوئی کہ نماز واجب کم سے کم دو رکعت ہے، البتہ نماز احتیاط جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے وہ عارضی طور پر، جی وقتی طور پر، معروضی طور پر واجب ہوتی ہے، ورنہ ذاتی طور پر ایک رکعت نماز واجب نہیں ہے. دو رکعت سے کم نماز واجب نہیں ہے، دو رکعت کم سے کم واجبات نماز واجب جو ہیں ان میں دو رکعت، اور ان دونوں رکعتوں میں لازم ہے کہ سورہ الحمد کو پڑھا جائے. تو پہلی رکعت میں پڑھنا اور دوسری رکعت میں پڑھنا ہی سب المثانی ہے. سلوات پڑھنا محمد و آل محمد. ایک یہ علت بیان کی گئی کہ یہ دو مرتبہ اس کو پڑھا جائے گا. دوسرا پیغام یہ ہے کہ دوسرا سبب یا وجہ تسمیہ سب المثانی کا یہ ہے کہ اس کی آدھی آیات مکے کی اور آدھی مدنی مدینے کی وہ کیسے سمجھ رہے ہیں ہم؟ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے اعتقادات اور عمل. اس سورے میں اعتقادات کا ذکر ہے اور عمل کا ذکر بھی ہے. اور وہ کون سے اعتقادات ہیں؟ اصول دین کتنے ہیں؟ آواز آئے گی پانچ. ان پانچ کے بھی اصول کتنے ہیں؟ آواز آئے گی تین. ان تین اصول دین کے بھی اصل دین کتنے ہیں؟ آواز آئے گی ایک. وہ عقیدہ توحید. بھائی عقیدہ توحید اصل اصول ہے. تمام اصولوں کا اصل عقیدہ توحید اگر نہیں مانا جا رہا تو عدل الہی کے ماننے کا کیا مطلب؟ اگر عقیدہ توحید نہیں مانا جا رہا تو نبوت کے ماننے کا کیا مطلب؟ جی امامت کے ماننے کا کیا مطلب؟ قیامت کے ماننے کا کیا مطلب؟ لہذا اصل اصول عقیدہ توحید ہے. یوں تو آیت اللہ جعفر سبحانی نے 150 اصول دین بیان کیے ہیں. یہ مجمع دقیق مجمع ہے اس لیے یہ بات یہاں کرتے میں مجھے دقت نہیں ہوئی, ورنہ کہیں یہ بات نہ ہو جائے کہ لوگ ہم نے تو آج تک 5 اصول دین سنے تھے اور آج ہم 150 سن کے آ رہے ہیں. وہ جو 150 آیت اللہ جعفر سبحانی نے 150 اصول دین بیان کیے ہیں وہ انہی 5 سے متعلق ہیں, مگر اتنے متعلق ہیں کہ اگر انہیں نہیں مانا تو اسے بھی نہیں مانا. مثلا قیامت کا جو مات کا جو اصول دین ہے اصل دین ہے اس سے متعلق کچھ مات کی باتیں انہیں بھی ماننا ضروری ہے. مثلا امامت اصول دین کے اصل اصول ہے, خود امامت سے وابستہ کچھ اصول ہیں ان کا ماننا بھی ضروری ہے. تو یہی کچھ کیفیت عقیدہ توحید کی ہے. صرف اللہ کو ایک جاننا ایک ماننا عقیدہ توحید نہیں ہے, صفات ثبوتیہ کو بھی ماننا پڑے گا, صفات سلبیہ کو بھی رد کرنا پڑے گا, تب جا کے عقیدہ توحید. تو اب ہر عقیدہ اصول کے کچھ عقائد ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں, مگر ان تمام عقائد میں اصل اصول عقیدہ توحید ہے. اور اس کے بعد دو عقائد یعنی توحید کے بعد معاد اور قیامت, پھر جب پڑھائیں گے تو عدل نبوت امامت. اس سورہ مبارکہ کے اندر عقیدہ توحید اور عقیدہ معاد بھی بیان ہوا ہے. مالک یوم الدین عقیدہ معاد ہے, اور اس کے اندر فروعات دین بھی بیان ہوئے ہیں اور اخلاقیات بھی بیان ہوئے ہیں. اور اخلاقیات اور فروعات دین کا اگر اصل اصول نکالیں تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر معروف کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور منکر سے بھی روکا جا رہا ہے, لہذا یہ سب المثانی کہلائے گا. ہر اعتبار سے اس کے دو پہلو ہیں. ایک اور علت بھی بیان کی گئی ہے اور وہ علت یہ کہ اس کی ہر آیت کے دو مطلب ہیں, وہ میں تفصیل میں عرض کروں گا جب ہم اس آیت پر پہنچیں گے. تو ہر آیت کے لیے دو دو پہلو ہیں, ہر آیت کے دو دو چہرے ہیں, ہر آیت کے دو دو عنوان ہیں. یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, یہ تفسیر کے موقع پر بیان ہو. سب المثانی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو سورہ مبارکہ الحمد تعلیم کر کے دیے, ہدیے کے طور پر دیے. اور اس سورہ سے وابستہ عظیم ترین پیغامات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ناموں میں ایک نام ہے سورۃ الشفا. یہ سورہ شفا ہے. اور احادیث سے بھی مستند ہے کہ اگر کوئی مریض چاہتا ہے کہ اسے شفا نصیب ہو تو اس پہ سورہ مبارکہ الحمد کو دم کیا جائے, پڑھا جائے, اسے سنایا جائے, وہ خود پڑھے. البتہ ہم افراد و تفرید کا شکار نہیں ہیں. ایک طبقہ مسلمانوں میں کہتا ہے کہ دم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سورہ الحمد پر عمل کرو تو شفا ملے گی. لیکن نہیں, ہم الامر بین الامرین والے لوگ ہیں. نہ ہم افراد کا شکار ہیں نہ ہم تفرید کا شکار ہیں. انبیاء کرام کے پاس, اولیاء الہی کے پاس لوگ تبرک کے طور پر پانی لے جاتے تھے کہ آپ ذرا دعا پڑھ دیجئے. ہمیں ملتا ہے, یہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک جاپان سے متعلق ایک دستاویز دیکھے اور انہوں نے تحقیق پیش کیا کہ یہ جو پانی ہے یہ میموری رکھتا ہے، یہ شعور رکھتا ہے، یہ سمجھ رکھتا ہے، یہ میری بات کو سن رہا ہے، یہ ہماری آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے اور یہ پانی سے بھی پانی کو منتقل کرتا ہے. اگر آپ دو ظرفوں میں پانی رکھ دیں تو ایک پانی دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے. اب یہ تو میرا ایپ ہے نا کہ میں نہیں سن رہا ان کی باتوں کو، یہ کیا بات ہوئی کہ میں اپنا ایپ کسی اور پہ ڈال رہا ہوں. انہوں نے تحقیق میں نے جو دیکھا، انہوں نے تین ظرفوں میں پانی لیا اور تینوں میں چاول ڈالے، کچھ ویڈیو جو میں دیکھ چکا ہوں، اور ایک ظرف کے اوپر انہوں نے اس پانی سے اچھی باتیں کی، تعریفیں کی اس پانی کی، دوسرے ظرف کے پانی سے اس کی برائیاں کی، نامناسب ناروا جملے اس پانی کو کہے، اور تیسرے ظرف کے پانی کو انہوں نے نظر انداز کیا، کچھ نہیں بولا اس کے اوپر. کچھ دن کے بعد جب اسے کھولا گیا تو جس پانی پر اچھے جملے کہے گئے تھے اس کے چاول پھوٹ رہے تھے، اور جس پانی کے اوپر نام روا جملے کہے تھے اس کے چاول کالے پڑ گئے تھے، اور جسے نظر انداز کیا گیا تھا کچھ پھوٹ رہے تھے کچھ کالے پڑے ہوئے تھے. یہ پانی سمجھ رہا ہے، یہ پانی ہماری بات کو سن رہا ہے. آپ نے کبھی غور کیا جب کوئی ہم عقیدہ نظر آتا ہے تو اپنا سا لگتا ہے؟ سلوات ہدیہ کرے نا محمد و آل محمد. ہاتھ ملائیں، دل کرتا ہے اس سے بات کریں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. در حقیقت پانی پانی سے بات کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدرہ ہمارا وجود پانی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا نا، ہمارے بدن میں ایک مقدار پانی کی ضرورت ہے، کہ پانی نہ ہو تو ہم شاید گر جائیں. ایک پانی دوسرے پانی سے بات کر رہا ہے. وہ جو میں نے دیکھا اس کے بعد مجھے یہ سکون ملا کہ یہ جو بزرگوں کے پاس لے جاتے تھے کہ جی اس پر دم کر دیجئے، تو جب پانی کے اوپر سورہ الحمد پڑھا جائے گا تو پانی تو شعور رکھتا ہے نا، خود بخود اس کی تاثیر بڑھے گی، خود بخود اس میں شفا کا پہلو آ جائے گا. اچھی بات کی جا رہی ہے، طاقت بڑھ گئی اس کی، توانائی اس کی بڑھ گئی. یہ آپ ایسا جمع کرو فلاں عمل کے لیے، یہ روایات میں ہے یا نہیں؟ پانی میں معلوم ہے کہ ہر پانی ایک جیسا نہیں ہے، واقعی طور پر بھی ہر پانی ایک جیسا نہیں ہے. یہ پانیوں کی تو تاثیر ہے جو بغض علی پایا جاتا ہے. اس کا ایک نام سورہ مبارکہ شفا ہے، یہ سورہ شفا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور اس پہ سورہ الحمد کو سات مرتبہ دم کیا جائے، سات یہاں بھی سات کا ذکر ہے، سات مرتبہ اسے ذکر کیا جائے، دم کیا جائے، تو تعجب ہوگا کہ وہ مردہ بھی ہوتا تو اسے زندہ ہونا چاہیے. کل مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا عزیزان گرامی کے، ایک ایک آیت کا بھی اگر کوئی عامل اور فقی ہو جائے صرف ایک آیت کا، یہ تو اللہ نے اتنا بڑا دسترخوان رکھا ہے، اگر میں ساری غذائیں نہیں لے سکتا تو کوئی ایک غذا سے ہی صحت مند رہوں، یاب رہوں، میں اپنی زندگیوں کو تبدیل کروں کسی ایک سورے سے، کسی ایک آیت سے. لہذا سورہ مبارکہ الحمد پر غور کرنے کے لیے اس تمہید کی ضرورت تھی. یہ خاص سورہ ہے جو نبی مکرم پر نازل کیا گیا، علیحدہ ہے قرآن سے، قرآن علیحدہ ہے، سورہ مبارکہ الحمد علیحدہ ہے، مکمل قرآن ہے، مستقل قرآن ہے. عزیزو اس سورے کا کیونکہ نبی کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسا فاطمہ زہرا کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، لہذا جو سیدہ کا کردار رہے گا وہ سورہ الحمد کا کردار رہے گا. اب آپ روایت سنیے، جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور دوزخ کے سات دروازے ہیں. خوش ہوگا، جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور دوزخ کے سات دروازے ہیں. ایک دروازہ یہاں کم کیوں ہے؟ تو بہت ساری علتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک علت یہ کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہاں زیادہ دروازے بنے. دروازے تو جہاں بھیجنے کا ارادہ ہے وہاں زیادہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں سات ہیں. یہاں روایات احادیث کی روشنی میں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور دوزخ کے سات دروازے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے بہت ہی شور مچایا ہوا تھا، وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے، کہ یہ جو شیعہ حضرات علی ولی اللہ بولتے ہیں اپنی زبان پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جو بولتے ہیں، تو نبی نے کبھی اپنی زبان پر اس ترکیب کا کوئی جملہ بولا ہے؟ یہ ترکیب نبی نے بولی ہے اپنی زبان پر؟ علی ولی اللہ یہ جو عربی کی ترکیب ہے، یہ جو جملہ بندی ہے، یہ کبھی سرکار کی زبان پر آیا؟ اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کوئی دکھا دے حدیث کے اندر کہ نبی نے کبھی اپنی زبان پہ علی ولی اللہ کہا ہو، تو انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا کہ میں پھر یہ کر دوں گا. اچھا ہمیں تو بہت زیادہ شوق بھی نہیں ہے بھرتی کرنے کا، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ شوق نہیں ہے کہ نہیں دھڑا دھڑ پورے پورے گاؤں شیعہ ہو جائے. بھائی جو پہلے شیعہ ہیں وہ پختہ شیعہ ہو جائے، مضبوط شیعہ ہو جائے. اور بہت ساری مشکلات ایجاد ہو جاتی ہیں. البتہ اب تک کوئی 30-40 لوگوں نے آ کر ہمارے سامنے کچھ ہم سے سمجھنے کے بعد تشیع کو اختیار کیا. تو جب ان کا سفر جاری ہوتا ہے وہ پہلے دن آ کے کہتے ہیں جی کلمہ پڑھوا دیجئے، سن لیجئے، تصدیق کر دیجئے. تو میں تو نہیں ان سے کلمہ سنتا ہوں اور نہ ہی ان کی تصدیق کرتا ہوں. میں کہتا ہوں پہلے یہ 4 کتابیں پڑھ کے آئیے، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ نے اگر ہمیں سمجھ لیا ہوگا تب آپ کے کلمے کو قبول کروں گا. کیونکہ بعض اوقات تو کسی اور مقصد کے تحت ایسا ہو رہا ہوتا ہے. سلوات پڑھے ذرا محمد والے. تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر آپ آمادہ ہیں یہ بات میں پوری کروں. انہوں نے اعلان کیا کہ اگر یہ کلمہ علی ولی اللہ کا جملہ نبی کی زبان پر کہیں دکھا دیا جائے گا تو میں یہ اعلان کروں گا. تو ہمارے عالم دین نے لاڑکانہ میں یہ مناظرہ طے پایا. ہمارے عالم دین نے فرائد السمتین نامی کتاب، جو ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، جوان ذرا اس نام کو ذہن میں بٹھا لیں، فرائد السمتین، میرے پاس اس کا نسخہ موجود ہے. اس میں ایک حدیث دکھائی ہمارے عالم نے کہ جب مومن جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو پہلے دروازے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اس کی بھی الحمدللہ ہماری تیاری ہے کہ کہاں کہاں اہل سنت کی بھائیوں کی کتابوں میں یہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہی جو اذان میں ہم بولتے ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں موجود ہے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ نے کلمہ پڑھا کیوں دیا؟ میں نے فوراً کہا آپ نے گھٹا کیوں دیا؟ بہت واضح بات ہے، یا تو اپنی کتابوں کو پڑھیں. ہم جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے، 8 دروازوں پر. تو جب وہ ان صاحب کو وہ کتاب دکھائی گئی تو حدیث تو بہت واضح ہے، کتاب بھی انہی کی ہے، تو اسے الٹ پلٹ کے دیکھتے رہے کہ یہ کہاں سے چھپی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے. پھر دوبارہ پڑھا اور کہنے لگے میں نے اس لیے نہیں مانتا کہ یہ مومن کا کلمہ ہے، مسلمان کا دکھاؤ. اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہے کہ جو نہ ماننے پر آئے تو پھر وہ ایسے ہوتے ہیں. غور فرما رہے ہیں؟ ایک اور حدیث سناؤں آپ کو. میرے خیال سے آج کے بعد تو کچھ وقت بھی ہمارے پاس بہتر ہوگا. ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پر ایک سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. الا صفاح الذهب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. خفا تو نہیں ہے آپ حضرات؟ جنت کے دروازے پر سونے کی تختی پر ایک یاقوت، سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. اذا تقت الحلقہ، جب یہ حلقہ در جنت، یہ زنجیر در جنت جب یہ تقا کرتا ہے، بچتا ہے، تقت الحلقہ باپ کہتے ہیں، اذا تقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. میرے اور آپ کے گھر کی بیل تو ہے نہیں جو نامفہوم آواز آئے، مطلب ہی نہیں ہوتا اس آواز کا. یہ جنت کا دروازہ ہے نا، یہاں جو آواز بنے گی اس کا کوئی مطلب ضروری ہو رہا ہے. تو حدیث کہہ رہی ہے کہ آواز جو آتی ہے وہ یا علی کی آواز آتی ہے. اب حضرت جوادی عملی، آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا، جملہ محسوس کیجئے گا، میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، بہت بڑا عارف، بہت بڑا فلسفی، آیت اللہ جوادی عاملی خود بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے حساب دان ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ جنت کے دروازوں پر یہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو میرے استاد نے بے ساختہ کہا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لو گے.
ایک دروازہ بند ہو جائے گا.
اور فرمایا آپ نے کوئی شخص اگر سورہ الحمد کی ایک آیت کا حامل ہو جائے اور فقیہ ہو جائے، اسے ایک آیت سمجھ میں آ جائے، اس پہ عمل پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ بند ہے. سات آیتوں کو اگر اس نے سمجھ لیا اور اس پر حامل ہو گیا تو دوزخ اس کے لیے اس لیے بند ہے کہ وہ سورہ الحمد کا حامل ہے. تفسیر کے باب میں بات روشن ہو جائے گی، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا مطلب ہے جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں وہ سب دوزخ سے بچ جائیں گے. ہم نے کیا تھا، بیان کیا تھا ایک حدیث کو، رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے. لہذا قرآن کی بنیاد پر وہ دوزخ سے نہیں بچ رہے ہوں گے. اسی سورہ مبارکہ الحمد میں آخر میں تولا بھی ہے تبرا بھی ہے. میں اپنے محترم سننے والوں کے ذہن میں ایک جملہ ڈالتا ہوا چلا جاؤں، تبرا کا مطلب بد تہذیبی نہیں ہے. تہذیب دار قوم عقیدے میں واجب رکھتی ہے تبرا کو. یہ کس نے کہا ہے کہ تبرا یعنی بد تہذیبی؟ تبرا یعنی نا اہل کو نا اہل جاننا، اور تولا اہلوں کو اہل جاننا. اتنی موٹی سی بات ہے، ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں، ہم کسی اور کو پہچانتے نہیں ہیں، بس یہی تبرا ہے. جنت کے آٹھ دروازے کھلیں گے بنام علی. جملہ محسوس کریں، جنت کے آٹھ دروازے کھلیں گے بنام علی، دوزخ کے سات دروازے بند ہوں گے بنام فاطمہ سورہ الحمد کی وجہ سے. یا زہرا کہتے ہوئے وہ جنت کی طرف جائیں گے. سورہ مبارکہ الحمد پر عمل کرنے والوں نے ولایت کے درجے حاصل کیے ہیں. کچھ واقعات پیش نظر ہیں کہ جن لوگوں نے اس سورے پہ عمل کیا تو پروردگار عالم نے انہیں درجہ ولایت عطا کیا ہے. ان کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ جاتے ہیں، انہیں اختیارات مل جاتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے باب حاجت بن جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل و مشکلات کے حل کا سبب ہو جاتے ہیں. زیرو سیدہ کے نام پر لوگ جنت میں جائیں گے. سیدہ کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے کہ سب امام اللہ کی حجت ہیں، اور سیدہ اماموں پہ اللہ کی حجت ہے. فضائل کے باب میں بی بی کے حوالے سے ہم عاجز ہیں کہ کچھ بیان کر سکیں، قاصر ہیں، مقصر نہیں قاصر ہیں. قاصر اور مقصر میں فرق ہے. جب کوئی فضائل اہل بیت کو بد نیتی کی بنیاد پر چھپائے وہ مقصر ہے، اور جو فضائل اہل بیت کو بیان کرنے میں عاجز ہو اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ ہے قاصر. ہم اہل بیت کی نسبت قاصر ہیں. اہل بیت کا حق تو بہت دور کی بات ہے، اہل بیت کا حق ادا کرنا بہت دور کی بات ہے. ہم ان کی عظمت اور ان کے باب میں قاصر ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، بے توجہیاں ہیں. اس فاطمہ زہرا کے گھرانے کے ساتھ کربلا میں کیا ہو گیا؟ آٹھ دنوں میں بی بی کا گلشن اجڑ گیا. دو محرم کو امام حسین کربلا میں وارد ہوئے، اور دس محرم کے غروب سے پہلے حسین ابن علی کا سر نیزے پہ چڑھ گیا. میرے مولا نے کربلا میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں. جو دکھ امام حسین نے کربلا میں اٹھائے ہیں ان دکھوں میں عزیزو ایک دکھ بہن کی گود کا خالی ہونا ہے. پھر حکمل اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے. تسلی سے گریا کرنے کی اور بیان کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھائی اپنی بہن کی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، یہ انسانی تقاضوں کے مطابق بہت مشکل ہے. اور انسان اکمل، جو بھی انسان اکمل اور انسان کامل ہوگا اس کا دل بہت نرم ہوگا.
امام حسین کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے تھے اور زبان پہ شکر کے کلمات بھی آتے تھے. آنسو اس لیے آتے تھے کہ انسان بہت بڑے تھے, جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. اور شکر کا سجدہ اور شکر کی تسبیح ہی کس وجہ سے تھی کہ اللہ اس مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے, اللہ نے یہ قابل سمجھا ہے کہ ہم سے آزمائش لے. اور رفا کا کہنا ہے, علماء کا کہنا ہے کہ امام کے رخسار سرخ ہو رہے تھے کربلا میں, اور رخساروں کی سرخی اطمینان قلب کی نشانی ہوتی ہے. رخساروں کی سرخی, ورنہ چہرہ پکار کر بتا رہا ہوتا یہ پریشان ہے. امام حسین کا چہرہ اطمینان قلب کی عکاس تھا, اور امام کی آنکھوں سے آنسو انسانیت بنا رہا تھا. امام حسین نے کربلا میں صبح عاشور سے ظہر تک جو لاشیں اٹھائے ہیں وہ آوان و انصار کے تھے. اور فرمائیں گے, عزیزو, کیوں امام نے پہلے آوان و انصار کو بھیجا؟ اس لیے کہ جو پہلے جا رہا تھا آب کوثر سے پہلے سیراب ہو رہا تھا. ہم اپنے دوستوں کو اس امتحان سے پہلے نکالنا چاہتے ہیں. شہزادوں کو, بنی ہاشم کو آخر میں امام نے معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ میرے پیارے ہیں ان کو بعد میں بھیجوں, نہیں, ان کی پیاس جلدی ختم ہو جائے, ان کا امتحان جلدی ختم ہو جائے. یہ جتنا دیر سے جائیں گے اتنی ان کی پیاس بھی تو بڑھے گی. اور کربلا میں امام حسین کو جو بچے عزیز ترین ہیں ان میں ایک علی اکبر ہیں, اور سارے خاندان اہل بیت کو جو بچہ سب سے عزیز ہے وہ ہے علی اصغر. لہذا جناب علی اصغر کی قربانی آپ دیکھ رہے ہیں, اتنا کم سن بچہ, 6 مہینے کا بچہ سب سے آخر میں جا رہے ہیں, امام حسین سے پہلے قربانی ہے. عباس شہید ہو جائیں گے, علی اکبر شہید ہو جائیں گے, قاسم پامال ہو جائیں گے, مگر علی اصغر زندہ رہیں گے, اور آخر میں امام حسین ان کی قربانی دیں گے. یہ جو بعد میں بھیجا جا رہا ہے, لہذا سب سے زیادہ پیاسا کون تھا کربلا میں؟ اگر یہاں تک کہ میری بات میرے اوپر روشن ہے تو سب سے زیادہ پیاسا کربلا میں کون تھا؟ سب سے زیادہ پیاسے کربلا میں حسین تھے, اس لیے کہ سب سے آخر میں جا رہے ہیں. مقتل کے 3 شواہد ہیں اس بات پر کہ امام حسین سب سے زیادہ پیاسے تھے. ایک گواہی یہ ہے کہ جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا ہے, اچھا آپ نے سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ باپ بھی بیٹیوں کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. میں نے کربلا کے مقتل میں بھی دیکھا ہے, یہ ذوالجناح جمنا جناب ام لیلہ کے خیمے پر رہی گیا. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, حق ہے اونچی آواز میں رونا. یہ ذوالجناح جناب زینب کے خیمے پر رہی گیا. خبر شہادت حسین ابن علی پہنچانے کے لیے ذوالجناح سکینہ کے خیمے پر آیا. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. بجت گھوڑے نے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر پیر زمین پر مارے, تو جناب سکینہ جو داخل خیمہ ہے انہیں احساس ہوا کہ بابا کی سواری آ گئی ہے, تو جتنی جلدی ممکن تھا بی بی باہر آئی. لیکن ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے قدم رکے, یہ دیکھ کر کہ بابا نہیں ہے, زین ڈھلکی ہوئی ہے, لگام اور زمین پر خط کھینچ رہی ہے, ذوالجناح کو کچھ تیر بھی لگے ہوئے ہیں اور ذوالجناح زخمی بھی ہے, تو جناب سکینہ پر سلام ہو, انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے بی بی نے. بی بی نے مکمل وقار کے ساتھ قدم اٹھائے, قریب آ کر ایک ہی سوال کیا. بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے نا, بابا کھانا کھا لیا, بابا پانی پی لیا, بابا آپ کے آرام کا یہ انتظام کر دوں؟ تو ایک ہی سوال کیا جناب سکینہ نے, اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا, بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ اجر و کمال اللہ. دوسری گواہی تاریخ کربلا کی, جب حضرت
حضرت علی اکبر پلٹ کر آئے ہیں، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں. تو امام حسین نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، شاید تمہیں کچھ تسکین ہو جائے. تو جناب علی اکبر نے ایک لمحے کے لیے یہ عمل کیا، پیچھے ہٹے اور فرمانے لگے بابا آپ کی زبان تو سوکھی ہے، آپ تو ہم سے زیادہ پیسے ہیں. تیسری گواہی کہ امام حسین کربلا میں سب سے زیادہ پیسے تھے. جب امام سجاد نے امام حسین کی تدفین کر دی، امام کو دفنا دیا اور قبر بنا دی، تو قبر پر انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا. وہ جملہ یہ تھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا اشانا. اجر و کمال اللہ، اگر امام چاہتے تو کوئی اور جملہ لکھ دیتے، الذی قتلوا مظلوما الذی قتلوا غریبا. یہ وہ حسین ہے جسے غریب مارا، یہ وہ حسین ہے جسے مظلوم مارا، مگر امام نے کیا لکھا، یہ وہ حسین ہے جسے پیاسا مارا. کربلا میں خاندان اہل بیت سب سے زیادہ پیاسے بنی ہاشم تھے، اور ان پیاسوں میں عزیزو جتنا بچہ چھوٹا ہوگا اتنا اس پر تمام قافلے کے لوگوں کی توجہ زیادہ تھی. ان چھوٹے بچوں کی فہرست میں اگر آپ نام لیں تو سب سے چھوٹا بچہ علی اصغر، ان کے بعد اون محمد، کم سنی میں اون محمد حضرت قاسم سے چھوٹے ہیں. حضرت قاسم 11 یا 13 سال کے ہیں، یہ جو زینب کے بچے ہیں، تھکے نہیں آپ حضرات عزیزو، یہ جو زینب کے بچے ہیں اون محمد، یہ کربلا میں کم سن ہے اور کم سنوں کو پانی پہلے دیا جاتا ہے. بار بار ماموں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماموں ہمیں جانے کی اجازت ہے؟ اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ بہن کی کمائی اجڑ رہی ہو، بہن کا گلشن سوکھ رہا ہو تو بھائی پر کیا گزرے گی؟ امام نے ایک مرتبہ لوٹا دیا، تم واپس چلے جاؤ اپنے خیمے میں. جب یہ واپس پلٹ کر آئے ہیں نا تو جناب زینب نے کہا کیا ہوا، کیوں نہیں جاتے؟ ماموں ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں. تو جناب زینب نے پھر کچھ اور آداب حرب بتائے ہیں اپنے بچوں کو. میرا نیز دو مصروں میں بھی لکھا ہے کہ فرمایا جب میدان میں اترو تو اس انداز سے لڑنا، یہ کیوں کہیں، یہ کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کہیں، مصرا یہ کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے. تمہارا انداز بتائے کہ تم علی کے نواسے ہو. خبردار میدان کربلا میں بال برابر بھی سستی نہ کرنا. بی بی آ کے کھڑی ہو گئی امام حسین کے سامنے. میں نے ایک بزرگ عالم دین سے یہ جملہ سنا، بی بی نے ایک سوال کیا، بھیا کل قیامت میں مجھے اپنی ماں زہرا کو جواب دینا ہے، میرے بچوں کو جانے دیجئے، انہیں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے دیجئے، انہیں جہاد کرنے دیجئے. اب امام حسین نے جناب عباس کو بلا کر کہا ان بچوں کو سوار کرواؤ. دونوں شہزادوں کو محمد اور اون، اون اور محمد، محمد بڑے ہیں اون چھوٹے ہیں، دونوں بچوں کو گھوڑوں پہ سوار کروایا گیا اور حضرت عباس کچھ فاصلے تک انہیں پہنچانے گئے. نقابیں لگا دی تھیں تاکہ دشمن انہیں بچہ نہ سمجھے. اور جب یہ میدان میں اترے ہیں تو ان دونوں شہزادوں نے ایک تاریخ ساز جہاد کیا ہے، اور دونوں کا انداز ایسا تھا کہ فوجوں کو دونوں شہزادوں نے ایسا الجھایا، ایک برف کی مندر یہاں دکھائی دیتا تھا، دوسرا برف کی مندر وہاں دکھائی دیتا تھا، اور غیر معمولی مارکہ تھا جو انہوں محمد نے سر کیا ہے. اس مارکے کی ایک خصوصیت وہی ہے جو امام حسین کے مارکے کی ہے. جب امام میدان میں اترے تھے تو امام نے جنگ کا نقشہ ایسا بدل دیا تھا، ان کے دستوں کو ایسا مخلوط کر دیا تھا کہ یہ ایک دوسرے پہ تلواریں چلا رہے تھے. جب یہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے تب امام گھوڑے پر سوار ہوئے اور ترائی کی طرف رک کر کے کہا بات اٹھو، اپنے اکیلے بھائی کی جنگ تو دیکھو، میں نے دشمن کو دشمن سے مخلوط کر دیا، میں نے دشمن کو دشمن سے مصروف کر دیا، مشغول کر دیا. یہی کچھ کیفیت حضرت اون محمد کی بھی ہے. آپ رو رہے ہیں نا، خبر یہ آئی جناب زینب کے خیمے تک کہ یہ دونوں بچے لڑتے لڑتے نہر فرات تک چلے گئے. اللہ اکبر، میری بیوی نہڑی پر آ گئی، فوراً عباس کو بلاؤ. جناب عباس آئے، آقا زادی حکم ہے فرمایا ذرا گھوڑے پر بیٹھو اور میدان میں جاؤ، اور جہاں سے تمہیں اون نظر آئے، جہاں سے تمہیں محمد نظر آئے، وہیں سے آواز لگاؤ نہر پہ نہ جاؤ، میرے بچے پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو پانی پی لے. علی اکبر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، کہیں میری محنت ضائع نہ ہو جائے. حضرت عباس حکم جناب زینب پا کر حضرت عمر اللہ آپ کا گریہ بھرپور ہے، بی بی سے قبول فرمائیں، بی بی کو یہ پرسہ پہنچے. حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھ کے میدان میں اترے ہیں، کچھ نزدیک پہنچے ہیں اون کے، اور آواز دے کر کہا بھائی محمد کہاں ہے؟ کہا بھائی وہ ترائی کی طرف گئے ہیں. کہا تم ترائی پہ جا کر انہیں لے کر آؤ، تمہاری ماں پریشان ہے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ پانی مت پی لینا، کہیں ایسا نہ ہو تو پانی پی لو، خبردار پیاسے ہی اپنی جانوں کو نذرانہ کرنا ہے. حضرات، ان بچوں نے پیاس کی حالت میں ہی اپنی جانیں دے دی، اور جب آواز آئی ہے نا کہ مامو ہماری مدد کیجیے گا، سارے شہیدوں نے آپ گریہ کر رہے ہیں، سارے شہیدوں نے امام حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے سوائے دو شہیدوں کے، آگے کی منزلوں پر بیان ہوگا. تمام شہیدوں نے گرتے ہوئے کہا ادرکنی ادرکنا، لیکن دو مجاہدوں نے امام حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، ایک عباس نے ایک علی اکبر نے، اور اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، فلسفہ ہے. جب جناب اون محمد نے آواز لگائی اپنے ماموں کو، تو حضرت عباس بھی چلے ہیں، امام حسین بھی چلے ہیں، حضرت علی اکبر بھی چلے ہیں، ان بچوں کے لاشوں کو اٹھا کر لائے ہیں. سنیں گے عزادارو، ان بچوں میں اون میں دم تھا، اون میں بھی سانس باقی تھا. جناب امام حسین اون کو لے کر آئے ہیں اور لٹایا ہے خیمے میں، اور بیویوں نے جو حلقہ باندھا ہوا تھا بچے کے گرد، تو ان بیویوں میں امام حسین نے دیکھا کہ زینب نہیں ہے. اللہ اکبر، فرمایا زینب کہاں ہے؟ اون میں بھی دم ہے، اون میں بھی سانس باقی ہے. جناب زینب کو ڈھونڈا گیا تو کیا دیکھا؟ خیموں کی پشت پر بیوی سجدے میں ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرن حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. حضرت کمل اللہ آواز دی، بہن زینب آپ کو حسین بلا رہے ہیں. بس آخری جملے سنی، آپ نے گریہ کر لیا. جناب زینب پہنچی ہیں، امام حسین نے فرمایا زینب تمہیں اون بلا رہا ہے. قریب گئی جناب زینب اور اپنے بچے کا سر اپنی گود میں لے لیا. جناب اون کی آنکھیں بند تھیں، سانس چل رہا تھا، لیکن جب ماں کی گودی کی گرمی پائی تو آنکھیں کھول دی. پہلا سوال تو یہ کیا کہ اماں، کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ آپ ہم سے راضی ہیں؟ اور دوسری بات اون نے یہ کہی، اماں جب مدینے واپس جائیں تو بابا کو سلام کہیے گا، اور کہیے گا ایک آپ کی جانب سے قربان ہوا، ایک اماں زینب کی جانب سے قربان ہوا. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ہونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس شہر پر برکتیں نازل فرما، تمام مریضوں کو بالخصوص جناب غلام فاض جعفری کو شفاء کلی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جا حسین